بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من محمد وعلى محمد. پروردگار عالم نے اپنے دین کے ذریعے جو عقائد دیے ہیں اور دین نے جن عقائد کو بیان کیا، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ نظام نظام احسن ہے، جو نظام خالق متعال کی خلقت ہے، یہ جو اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے، اس سے بہتر کوئی نظام ہونا ممکن نہیں تھا. اور اس کی دلیل اس طرح سے ہے کہ خالق متعال کے پاس تمام قدرتیں موجود ہیں، وہ قدیر ہے، اس کی ذات کے اندر کوئی کمی نہیں ہے طاقت کے اعتبار سے. جتنی حکمت پروردگار عالم کے پاس ہے، احکم الحاکمین ہے، حکما کے اندر جتنا کچھ ہے اس کے پاس ہے. ایک طرف سے طاقت اتنی ہے کہ کوئی حکم کرنے والا اس سے بڑھ کر حکم نہیں دے سکتا. حکمت اتنی ہے کہ تمام حکما کی حکمتیں اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہیں. علم اتنا ہے کہ کسی ذرے کی کوئی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے علم سے چھپا ہوا ہو. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس سے بہتر کوئی نظام بن سکتا تھا؟ اگر اس سے بہتر کوئی نظام بن سکتا ہوتا تو پروردگار عالم نے کیوں نہیں کیا؟ کوئی نظام اس سے بہتر نظام نہیں بن سکتا. اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں اس بات کو سوچنے کے لیے کہ یہ نظام احسن کیسے ہے. اگر انسان کو آزادی اور اختیار ملنا ہو، جو کہ خود خدا نمتال کی صفات کا تقاضا ہے کہ انسان کو آزادی اور اختیار ملے، تو یہ نظام بہترین نظام ہے. اب آپ تصور کیجیے کہ ہم اور آپ جب اس نظام کے مقابلے میں قرار پاتے ہیں تو اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو، اپنی چھوٹی چھوٹی آرزوؤں کو، امیدوں کو بعض اوقات اس نظام کے مقابلے میں پاتے ہیں. اور لہذا ہمارے پاس محاوروں کے اندر کاش ایسا ہو جاتا، کاش ایسا ہو جاتا بہت زیادہ ہے. یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں نہیں ہوا، کاش یہ بہتر تھا کہ یوں ہو جاتا، یہ تمام عبارات مسامحے کے اندر قبول ہیں. ہم اور آپ اپنی زبان سے بہت ساری ایسی چیزیں کہتے ہیں جس میں ہم سنجیدہ نہیں ہوتے، تو اس عنوان سے تو قبول ہے. لیکن اگر کوئی واقعی یوں کہنا شروع کرتے کہ کاش ایسا ہو جاتا، یوں ہوتا تو بہتر ہوتا، تو اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کچھ میری عقل میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو اللہ کے نظام سے بہتر ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمارے ذہن میں آتا ہے اگر یوں ہوتا تو بہتر ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ میں کچھ ایسی چیزیں سوچ پا رہا ہوں، کچھ ایسے علوم میرے پاس آ گئے ہیں، نعوذ باللہ خالق کے علوم سے بڑھ کر نہیں جاتا. یہ نظام خدا میں احسن ہے، اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے. البتہ یہ کہ پروردگار عالم نے اس نظام کے اندر صرف عدل کو حاکم نہیں کیا ہے، اس نے اپنی رحمت کو حاکم کر دیا. نظام نظام میں احسن ہے، اگر عدل رکھتا تب بھی کوئی برائی نہیں تھی. اگر وہ کہتا میں عادل ہوں، عدل کروں گا، سب کے ساتھ عدل کروں گا، کوئی برائی نہیں تھی، کوئی اللہ کے اوپر آر نہیں تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ. صرف نتیجہ یہ نکلتا کہ ہم سب پس جاتے، اس کے عدل کا کون جواب دے سکتا تھا؟ عدل کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا. لہٰذا خدا نے تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وہ کتب علی نفسہ الرحمۃ, اس نے اپنی رحمت کو بندوں کے لیے تجویز کر دیا ہے. ہر چیز میں رحمت دکھائے گا, چونکہ ہر چیز میں رحمت دکھائے گا تو اس نے ہدایت دینے میں بھی عدل پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ رحمت دکھائی. عدل ہوتا تو کیا ہوتا اور رحمت دکھائی تو کیا ہو گیا, چند منٹس اس کو بیان کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عدل ہوتی تو وہ یہ کہتا کہ تمہیں سکھا دیا ہے تم عمل کرو, اب باقی تم جانو تمہارا کام جانا, نہیں کرو گے تو سزا اٹھاؤ گے, کرو گے تو جزا مل جائے گی, بس ختم ہو گیا معاملہ. توبہ کیوں رکھے, تم نے غلطی کی تم سزا اٹھاؤ. جیسے کہ ہم لوگ بعض اوقات اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایسے کرنے لگتے ہیں, کس نے کیا تھا سامنے لگے تھے میں نے کیا تھا, تو غلطی کس کی تھی میری تھی, تو آپ سزا اٹھاؤ. خدا اگر یہ کر لیتا پھر, جب ہم طاقت کی جگہ پر آتے ہیں تو اتنے جابر ہیں کہ اگر خدا اس طاقت کی جگہ پر عدل بھی کرتا تو ہمارا ذرہ بھی باقی نہ رہتا. لہذا رمضان کی دعاؤں کے اندر آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ خدایا قبول کرتے ہیں تیری عظمتوں کو اور اتنی طاقت پہ رہتے ہوئے تیرے عفو و کرم کو, اتنی طاقت پہ رہتے ہوئے بخش دیتا ہے کہ اگر اتنی طاقت پہ رہتے ہوئے ہم ہوتے تو نہیں معلوم ہم کیا کر ڈالتے. ابھی تو ہم جتنا بھی طاقت پر ہوتے ہیں کسی نہ کسی کا خوف ہوتا ہے جو ہماری طاقت کو محدود کر دیتا ہے. کوئی کتنا ہی طاقت پہ چلا جائے تب بھی بہت ساری چیزوں کا خوف لے کر کام کر رہا ہوتا ہے. وہ پروردگار اس طاقت کی جگہ پر پہنچ کر کسی کا خوف نہیں رکھتا پھر بھی عفو کرم دکھا دیتا ہے. اس کے عفو کرم کی ایک نشانی اس کا اپنے نمائندوں کا زمین کے اوپر بھیج دینا ہے. نہ بھیجتا تو کیا ہوتا, نہ بھیجتا تو یہ ہوتا کہتا ہے میں الہمہا فجورہا و تقواہا, تمہیں الہام کر دیا تمہارا فسق و فجور کیا ہے تمہارا تقویٰ کیا ہے, اور بہت بڑا احسان کرتا وہ کہتا ہے میں کتاب بھیج رہا ہوں پہاڑیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے جاؤ کتابوں کو پڑھ لو اس پر عمل کر لو, جو عمل کرے گا وہ جزا پائے گا جو عمل نہیں کرے گا وہ سزا پائے گا. عدل کر دیتا نہ دکھاتا رحمت تو حجت الہی کو بھیجتا اور اپنی حجت سے کہتا کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے, بس خطاب کرو ان کو سمجھاؤ سمجھ میں آتی ہے سمجھ میں آئے نہیں سمجھ میں آتی نہیں سمجھ میں آئے جو نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی. کچھ ہم کہہ سکتے تھے خدا سے خدا تیری حجت ہمارے ساتھ ہمدردی کیوں نہیں دکھاتی, پہلے الہام کر دیا پھر بتا دیا پھر ایک انسان بھیج دیا تین جگہ کے اوپر تمہارے ساتھ رحمت دکھا دیا معاملہ ختم. اس نے سب کام نہیں کیا, اس نے اپنی حجت کو بھیجا پہلے دن سے, اور حجت بھی اس کو بناتا ہے جو انسان کا سب سے زیادہ ہمدرد ہوتا ہے. اتنا ہمدرد کہ کیا والدین ہمدرد ہوں, اور وہ ہمدرد حجت آئے زمین کے اوپر اللہ کے حکم کو بیان کرنے کے لیے اور اب لوگ اس کی گردنیں کاٹیں, اب خدا کا غصہ کہاں ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیجیے ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے, یعنی اگر ہم کوئی ذرا سا کام کسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے جب اس کی طرف سے جواب نہیں ملتا. حجت خدا زمین پہ تشریف لائے, حجت خدا کا عمل کیا ہے, حجت خدا نے کرنا کیا ہے. شروع سے حجت الہی موجود ہے, انبیاء کی صورت میں آئمہ کی صورت میں ابھی تک پردہ غیبت میں حجت الہی کا کردار کیا ہے, اور اس حجت الہی کے کردار کے اندر ہمارا کردار کیا ہے, ہم نے حجت الہی کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسا رکھنا ہے. کچھ نکات اس سلسلے میں بیان کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. حجت کا پہلا کام ہے دین کو بیان کر دینا, تشریف لاتے ہیں دین کو بیان کر دیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہماری زیادہ تر نظر رہتی ہے. ہمارا حجت کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے, ایک قاعدہ کلی بنا لیجیے, بولیے کہ جو حجت سے جتنا نزدیک ہوگا اتنا ہی حجت کی شبیہ ہوگا, یعنی ہونا چاہیے. میں دعوے دار ہوں میں حجت سے نزدیک ہوں تو مجھے کیسا ہونا چاہیے, اتنا ہی حجت کے شبیہ ہونا چاہیے, اس کی صفات میں اس کے اعمال میں اس کے کردار میں. اچھا اگر میں حجت کی شبیہ نہیں ہوں پھر میں کیا دعویٰ کروں کہ میں نزدیک ہوں, کیسے کروں, کیا حق ہے؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا عاشق ہوں تو میں عجیب عاشق ہوں جس کو اپنے معشوق کی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی، پسند آتی تو عمل کیوں نہیں کرتا؟ بس ایک قانون بنا لیجیے اپنے ذہن کے اندر، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم حجت خدا کے منتظر ہیں، عاشق ہیں، جتنے آپ اس کے نزدیک ہیں اتنا اس کی ذات آپ کی ذات کے اندر نظر آنی چاہیے، نہیں نظر آ رہی اس کا مطلب دعویٰ ہے. اب ظاہر ہے اس درجے کے اوپر تو کسی کے اندر شاید نظر آ بھی نہیں سکے گی، لیکن جتنی نظر آنی چاہیے اتنی تو نظر آ جائے. پہلا کام کیا ہے حجت الہی کا؟ حجت الہی کا پہلا کام ہے دین خدا کو بیان کر دینا. یہ کام شاید حجت کے آسان ترین کاموں میں سے ہے، دین کو بس بیان کر دینا. اگر اتنا ہی ہوتا، اگر اتنا ہی ہوتا نا تو پھر تو میں سوچتا ہوں انبیاء کی ضرورت نہیں تھی، پروفیسر ہی کافی تھے. دین کو کتابوں میں پڑھ کر آئیں یا اللہ کی طرف سے علم مل جائے، اس کو کھڑے ہوں کہیں پر اور دین کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، جیسے یونیورسٹی کے پروفیسر لیکچر دے دیا کرتے ہیں، روسٹرم پہ کھڑے ہوئے لیکچر دیا، اپنی تنخواہ دی گھر واپس. آئے دین خدا اتنا ہے، آئے دین خدا میں یہ کردار ہے. اگر اتنا کردار ہوتا تو معذرت کے ساتھ پھر تو مجلس پڑھنا ہے، آئے مجلس پڑھی گھر چلے گئے. آئے حجت خدا کا کردار اتنا ہے، ہمیں پتہ اتنا نہیں ہے. اگلا کیا حصہ ہے؟ اگلا حصہ یہ ہے کہ حجت خدا نے جو کہنا ہے وہ پہلے کر کے دکھانا ہے، طے شدہ بات ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہیں گے خدا کو پسند نہیں ہے. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کیوں ایسی بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ کتنا خدا کے نزدیک بڑا ہے کہ تم ایسی بات کہو جو خود نہیں کرتے؟ تو جب وہ خالق اپنے بندوں کے اندر یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ کہیں جو نہیں کرتے، تو اپنی حجت میں کہاں پسند کرے گا وہ؟ سر تمام حجتیں وہ حجتیں لیتی ہیں جو کہیں گے پہلے کر کے دکھائیں. آپ اور میں شبیہ حجت بننا چاہتے ہیں، حجت کے عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ایک قانون سمجھ میں آ گیا، اس کو اختیار کر لیجیے. جو کہہ رہے ہیں خود کرنے والے ہوں جہاں تک ہو سکے. اچھا یہ باتیں بعض اوقات لگنے لگتی ہیں کہ شاید صرف ذکر کرنے کی ہیں، عمل میں کسی نے نلامی، اسی خاطر اثر بھی نہیں ہے، معاشرے کیوں تبدیل نہیں ہو رہے؟ بعض اوقات انسان حیران رہ جاتا ہے اتنا کچھ ہو گیا معاشرے تبدیل کیوں نہیں ہو رہے. چلیے امریکہ تبدیل نہیں ہو رہا، یورپ تبدیل نہیں ہو رہا، تو مصیبت سلطہ بازار کو کیا ہو گیا؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ اہل بیت کے ماننے والے اس میں تو عالم دین واضح ہو کر نظر آنے چاہیے. شاید توقع ہماری زیادہ ہے، لیکن کبھی یہاں پر آتا ہوں، کبھی کسی فلیٹ سے گزرتے ہوئے میوزک سنتا ہوں، کہیں پر اتنا برا نہیں لگتا جتنا اہل بیت کی جگہوں کو برا لگتا ہے. کہیں اور بھی فسق و فجور کی آواز آ رہی تھی، آ رہی تھی، یہاں سے کیوں آ رہی ہے؟ یہاں کس کے ماننے والے رہ رہے ہیں؟ مگر یہی وہ لوگ نہیں جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو پھر ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی اب تک یہ بات کہ فسق و فجور اہل بیت سے دور ہیں؟ کوئی ذلت ان کے نزدیک نہیں ہے، ہائی ہاتھ میں ذلت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ میدان کربلا کے اندر کھڑے ہو کر، اور ان کا ماننے والا ذلت گناہ کو کیوں قبول کر رہا ہے؟ وہ بھی بلا جبر، کسی نے جبر نہیں کیا تھا. تو آپ اور میں شبیہ ہونا چاہتے ہیں ان کے، چلیے یہ قانون آپ کے سامنے آ گیا، جو کہہ رہے کر کے دکھائیے، پہلے کر کے دکھائیے. کچھ لوگ اتنا یقین رکھتے تھے اللہ کے ان قوانین کے اوپر. ایک گروہ کے بارے میں ایک روایت دیکھی کہ وہ گروہ رسول خدا کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول آپ سے ایک خاصا ہے. رسول خدا نے فرمایا بولو. کہا آپ کیجئے گا، یعنی التماس کہ آپ کیجئے گا. رسول خدا نے فرمایا میری طاقت میں ہوا میں کروں گا. رسول اس عظمت پر پہنچ کر اپنی طاقت کی محدودیت کو سمجھتے تھے، وہ فرماتے ہیں میری طاقت میں ہوا تو کروں گا. کہا آپ کی طاقت میں ہے، ہمیں ایک حکم بتائیے جو کریں تو جنت میں چلے جائیں، ایک کام بتائیے بس. تقاضا بڑا عجیب سا نہیں ہے؟ دین اسلام پورا قرآن کریم لے کر آیا ہے، ہزاروں آیتوں کے اوپر مشتمل. رسول خدا کی زندگی اس دین کو بیان کرنے میں غرق ہوئی بھی ہے. حجت الہی شروع سے لے کر اب تک لاکھوں کے اندر پہنچ رہی ہیں. چند آدمی آتے ہیں کہتے ہیں ایک کام بتا دیجئے، ایک کریں جنت میں جائیں. رسول خدا نے کہا جو میں کہوں گا وہ کرو گے؟ اب تم مجھ سے کہہ رہے تھے تو تم بھی تو کچھ بتاؤ، وعدہ کرو گے؟ کرو گے. کہیں گے ہم کریں گے. رسول خدا نے روایت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ رسول خدا نے زمین کے اوپر کچھ ہاتھ پھیرا جیسے کوئی سوچ رہا ہو، ایسے نہیں معلوم شاید وحی الہی کا انتظار کر رہے ہوں کہ وحی کوئی جواب دے. رسول خدا کا انداز یہ تھا کہ اگر کوئی سوال پوچھتا تھا تو رسول خدا جواب دینے سے پہلے وحی خدا کا انتظار کرتے تھے کہ اگر جبرائیل آ گئے کوئی وحی لے کر اور انہوں نے بتا دیا تو انہوں نے بتا دیا, نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہے میں نے بتا دیا. رسول خدا نے کوئی انتظار کیا تھا کوئی نہیں ہے, پھر اس کے بعد جواب دیا. اب نہیں معلوم یہ وحی آئی, وحی آتی تو بتا دیتے. روایت میں نہیں لکھا ہوا, روایت میں لکھا ہے رسول خدا نے کہا تم سے ایک بات کہوں گا اس پہ عمل کرنا. کہا بولی, کہا کسی سے کچھ مت مانگو صرف خدا سے مانگو جنت میں جاؤ. کسی سے کچھ مت مانگو بس خدا سے مانگو جنت میں جاؤ. ان لوگوں نے کہا پکا وعدہ ہو گیا ہمارے جیسے انداز. رسول خدا نے کہا محکم. ان لوگوں کی داستان لکھی ہے اس روایت کے اندر کہ اگر کہیں چلتے ہوئے جانور کو چلا رہے تھے کوڑا بھی گر جاتا تھا تو کسی اور سے نہیں کہتے تھے کہ تم اٹھا کے دو, کہتے تھے نہیں ہم خود مانگیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے رسول سے وعدہ کیا ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے, یہ بھی نہیں مانگیں گے. اتنے مضبوط. اب سمجھ میں یہ نہیں آتا, ہم سب کو پتا ہے حجت الہی کا ایک طریقہ ہے, حجت الہی کی ایک سیرت ہے. وہ کیا؟ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس پر عمل نہ کرتے ہوں. یہ ہمیں اختیار کرنے میں کیا مشکل ہے؟ ہم کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ مشکل کیا ہے؟ وہ مفادات آڑے آتے ہیں ہمارے, چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہوں نے کام نہیں آنا ہے وہ آڑے آ جاتی ہیں بڑے بڑے اہداف اور مقاصد کے. سادہ سی بات تھی, وہ کہو جو کرتے ہو, نہیں کرتے مت کہو. جتنی توانائی ہے, یعنی خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے توانائی بشری کے مطابق, بشری توانائی کے اندر. بس یہ حجت الہی کا دوسرا کردار سمجھ میں آیا, جو کہیں گے پہلے عمل کر کے دکھائیں گے. اگر وہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو ہمدرد ہو جاؤ, تو سب سے پہلے خود ہمدردی کر کے دکھائیں گے. کس پائے پر ہمدردی کریں گے پھر, یہ سوچنے والی بات ہے. اتنے پائے پر ہمدردی کریں گے کہ روزے عاشور بھی چاہیں گے دشمنوں کے لشکر میں سے کوئی بچ کے ادھر آ جائے, اس پائے پہ ہمدردی لے جائیں گے. کس جگہ تک لے کے جائیں گے ہمدردی کو کہ سورہ یاسین کے اندر اس اللہ کے بندے کا لکھا ہے کہ اس کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کاش میری قوم کو پتا ہوتا. اس پائے پر جا کے ہمدردی کریں گے. واقعات بے تحاشا, میں نے پچھلے سال مجھے یاد ہے ابن عربی کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اسی طریقے سے منصور حلاج کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مرتے دموں کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا کہتا خدا تیرے عشق میں مجھے سزا دینا, ان کو سزا نہ دینا. اس پائے پر جا کے پھر ہمدردی کریں گے انسانوں کے ساتھ. دوسری صفت ہمیں سمجھ میں آئی حجت الہی کی, حجت الہی کا کام یہ ہے جو کہیں گے کر کے دکھائیں گے. یہ بھی نسبتاً آسان ہے, یہ بھی آسان ہے, گرچہ اتنا آسان یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی بہت مشکل ہے, لیکن تیسرے کے مقابلے میں یہ بہت آسان ہے. تیسری ذمہ داری کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. حجت کا تیسرا کردار یہ ہے کہ جو کچھ ہدایت کی راہ میں رکاوٹیں ہیں انہیں بھی یہ ساری رکاوٹوں کو حجت خدا دور کرے. جتنا ہدایت کے راہ میں معاون چیزیں ہو سکتی ہیں, مددگار ہو سکتی ہیں, انہیں فراہم کریں گے. جتنی رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور کریں گے. یہ حجت الہی کا تیسرا کردار ہے. اصل مشکل یہاں سے شروع ہوتی ہے. اگر حجت الہی کا اتنا کام ہوتا کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے, اللہ کا پیغام لوگوں کو سنائیں گے اور جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے. لوگوں سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو, خود نماز پڑھیں گے. لوگوں سے کہیں گے دنیا کی محبت نہ کرو, خود دنیا کی محبت سے دور ہو جائیں گے. لوگوں سے کہہ رہے ہیں فحشاء و منکرات سے دور رہو, خود فحشاء و منکرات سے دور ہو جائیں گے. اگر کام اتنا ہو یہ آسان ہے. اب ان کا تیسرا کام بھی ہے, وہ کیا؟ کوئی چیز ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہو اس رکاوٹ کا یہ مقابلہ کریں گے. ساری مشکلات یہاں سے ہیں, ورنہ کوئی مشکل نہیں تھی. ساری مشکلات یہاں سے ہیں. اب اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ فرعون سے لڑیں گے. کوئی چارہ کار نہیں ہے, کوئی حجت الہی ہے؟ تاریخ کے اندر کہ جس نے اپنے وقت کے ظالموں سے جنگ نہ لڑی, اپنے دل سے پوچھیے حجت الہی کو ان ظالموں جابروں سے کیا کام ہے. ہمارے یہاں تو بہت مشہور جملہ تھا دین کو سیاست سے کیا کام. اب تو پھر صورتحال کافی بہتر ہو گئی, اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھتے ہیں, حضرت موسیٰ کو فرعون سے کیا کام ہے, کیوں لڑنا ہے فرعون سے؟ حضرت موسیٰ کی اپنی قوم ہے بنی اسرائیل, اور حضرت موسیٰ کا مقام اتنا اونچا تھا کہ حضرت موسیٰ کی تشریف آوری سے پہلے یہ قوم حضرت موسیٰ کو یاد کر رہی تھی, سینکڑوں سال پہلے سے حضرت موسیٰ کے منتظر تھے, باقاعدہ منتظر تھے, ان کے نام پر دعائیں مانگتے تھے, ان کے نام پر ایک دوسرے کو صدقہ دیا کرتے تھے, یہ تمام چیزیں ان کے اندر رائج تھیں. تو حضرت موسیٰ اگر اپنے قوم کے اندر تشریف لے آتے, کہتے میں اللہ کا نمائندہ ہوں, عزتیں حاصل کرنے کے لیے کافی تھا, میں اللہ کی حجت آیا ہوں تمہیں پیغام دینے کے لیے, اتنا کافی تھا, لیکن انہوں نے کافی نہیں سمجھا. اصل وہ تو پہلے اپنی قوم کے پاس گئے بھی نہیں, پہلے تو اپنے قوم کے جابر کے پاس گئے اس کا گربان پکڑنے کے لیے, اور اس سے کہا کہ میری قوم کے اوپر ظلم کرنا بند کر. حضرت موسیٰ وہاں کیوں گئے پہلے؟ پہلے اپنی قوم کے پاس آتے, کہتے تمہارے اندر برائیاں میری غیبت کے اندر بہت آ گئی ہیں, پہلے ان برائیوں کو دور کرو. نہیں گئے. پروردگار عالم نے ان کو پہلا اسائنمنٹ یہ دیا کہ آپ جائیے فرعون سے مقابلہ کیجیے. یہ حجت الہی کا کیا کردار ہے؟ کردار یہ ہے کہ آپ ہدایت کی باتیں تو کرتے رہیں گے, لیکن ہدایت کی راہ میں جو رکاوٹ بنا ہوا ہے اس کو کون ہٹائے گا؟ اس پتھر کو بھی تو ہٹائیے, تب آپ آئیے گا گفتگو کیجیے گا ہدایت کرنے کی. اب دیکھیے, اب آپ اور میں کون ہیں حجت کے ماننے والے؟ چاہنے والے اور عاشق کہنا تو بہت دور کی بات ہے, ہم تو ہیں بس ماننے والے. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں چاہنے والے ہیں, اور تیسرے مرحلے میں کہتے ہیں آوان و انصار. تین لیول سوچے جا سکتے ہیں. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں خدایا ہم تیری حجت کے ماننے والے ہیں, ایک لیول ہے مانتے ہیں, کیا کرتے ہیں ماننے کے بعد اس کو چھوڑ دیں. دوسرا لیول ہے ہم خدا سے کہتے ہیں اے خدایا ہم تیری حجت کے چاہنے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, دل سے کچھ چاہتے ہیں اسے, یہ ایک مرحلہ ہو گیا. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں خدایا ہم تیری حجت کے آوان و انصار ہیں. یہ تیسرا مرحلہ اتنا ہی کچلے گا جتنا حجت کو کچلا گیا. تو انسان کہنے سے پہلے بہت اچھی طرح سوچ لے, میں اصلا ہوں کون, حجت کا ماننے والا ہوں, حجت کا چاہنے والا ہوں, حجت کے آوان و انصار میں. ہاں دعا کرنے کا حق ہے کہ میں کہہ دوں اور آپ بھی کہہ دیں کہ خدا ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما, یہ دعا خود بتا رہی ہے کوئی بہت اونچی چیز ہے, ورنہ بار بار یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے کہا کبھی ہمیں ان کے ماننے والوں میں قرار دے, ہمیں ان کے چاہنے والوں میں قرار دے, ہم کہتے ہیں ان کے آوان و انصار میں قرار دے. اس کا مطلب یہ معاملہ کوئی بہت ٹیڑھا معاملہ ہے, اس کے لیے بہت کچھ مانگنا پڑے گا تب کہیں جا کے وہاں پہنچیں گے. آئیے حجت خدا کی تیسری ذمہ داری, حجت خدا کی تیسری ذمہ داری ہے ہدایت کے اندر جو چیز ہمراہ رکھنی ہے معاون ہے, ان معاونین ہدایت کو جمع کریں. ہدایت کی راہ میں معاون کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ابلاغ کے لیے اچھا طریقہ استعمال کرنا, زبان کا اچھا ہونا. اللہ نے حجتوں کے اوپر رکھا کہ وہ لوگوں کے حساب سے بولیں. رسول خدا نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء, ہم انبیاء کے لوگ, نکلم الناس علی قدر عقولہم, ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں, یہ معاون ہے, اس معاون کو استعمال کرتے ہیں, بات ایسی کرتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آئے. ٹھیک, اللہ نے اپنے انبیاء کو پاکیزہ ترین خاندانوں سے انتخاب کیا. نہج البلاغہ میں ایک جملہ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ ترین اسلاب سے اور پاکیزہ ترین ارحام کے اندر اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو رکھا. کیوں خدا نے متعالیٰ اپنے انبیاء کو پاکیزہ ترین ارحام و اسلاب کے اندر رکھا؟ تو اس خاطر کہ لوگوں کے درمیان قبولیت میں آسانی رہے. کسی نبی کو ایسے کسی ایو و نقص کے اندر مبتلا نہیں کیا جس سے لوگ اس سے دور بھاگ جائیں. یہ کیوں کیا اللہ نے؟ تاکہ ہدایت میں آسانی رہے, کام آسانی سے پیش آئے. اس کے بعد انبیاء کی دوسری ذمہ داری یہ بنی کہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان تمام رکاوٹوں کو دور کریں. اب رکاوٹیں کیا کیا ہیں؟ ہاں رکاوٹیں ہیں, مثال کے طور پر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے ظلم کے نیچے دبا چلا جا رہا ہے, پس کے رہ گیا اس کے ظلم کے نیچے, اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی, یہ سوچ سمجھ نہیں پا رہا ہے, اس کو غلام بنا لیا گیا. اب انبیاء کیا کریں؟ انبیاء آئیں اور یہاں پر لوگوں کو درس دیں کہ دین ہوتا ہے اس میں یہ کرنا ہوتا ہے اس میں وہ کرنا ہوتا ہے، اور اس مظلوم سے کہیں تو پستا رہے ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ ہے دین، یہ حجت خدا؟ کہیں گے نہیں، حجت خدا نے دیکھا ایک آدمی ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، حجت خدا کا پہلا کام یہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لے کہ تو ظلم کیوں کر رہا ہے اس کے اوپر، یہ اللہ کا بندہ ہے جس کو ہدایت دینے کے لیے میں آیا ہوں اور تو رکاوٹ بنا ہوا ہے. نہ صرف یہ کہ حجت خدا یہ کہے گا تو رکاوٹ بنا ہے، بلکہ وہ حجت خدا کہے گا میں تجھے بھی ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، تو بھی سن میری بات. یہ حجت خدا کا سخت ترین کردار ہے. اب آپ آئیے کام کیجئے، قرآن کریم میں جہاں بھی انبیاء کے واقعات آئے ہیں انہیں غور سے پڑھیے. میں نے آپ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، قرآن کریم میں تمام انبیاء کے واقعات در حقیقت حجت الہی کے کردار کو بیان کر رہے ہیں. ان واقعات کو پڑھیے، ان میں کہیں لکھا ہے کہ حجت خدا نے کتنی نماز شب پڑھی؟ نہیں لکھتا. خدا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کیا عبادتیں کرتے تھے؟ وہ نہیں لکھا. حضرت ابراہیم نے کیا کیا عبادتیں کی؟ کہیں لکھا ہے. ان کی نماز آئے شب کیا تھی؟ یہ تمام چیزیں نہیں لکھی. حضرت ابراہیم کی زندگی سے آتا ہے تو اٹھا کے وہ واقعہ لکھ دیا کہ انہوں نے بتوں کو توڑا تھا. کیا خوبصورتی اس واقعے، حجت الہی اپنی تمام طاقت کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے. حجت الہی کا کام کیا ہے؟ پورا معاشرہ گمراہی میں مبتلا ہے، کوئی حق سننے والا نہیں ہے، سب کے سب گمراہ ہوئے ہیں. حجت الہی کا انتخاب کرنا ہے کس جگہ کو توڑوں تو باطل ٹوٹے گا. گئے اور اسی جگہ کو جا کے توڑ دیا، کہا اب تو جاگ جاؤ، دیکھو کوئی نہیں کر سکتا تھا، یہ کام میں نے کر کے دکھا دیا. یہ حجت خدا کا کردار، ابراہیمی کردار. ان حضرت ابراہیم کو لے کر خدا نے متعال کہتا ہے کہ یہ امت تھی پورے کے پورے. امت تھی کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم امت تھے. امت کہتے ہیں گروہ ہے لوگوں کو، انسانوں کا ایک گروہ اجتماع، اس کو امت کہتے ہیں. خدا نے متعال کہتا ہے ابراہیم امت ہے. کیوں امت ہے؟ اس کی وجہ سے امتیں باقی رہ گئی ہیں، اس لیے یہ امت ہے. ایک فرد ہے لیکن امت ہے. یہ حجت خدا ہے. حجت خدا کا پہلا بار اس جگہ پر ہوگا جہاں سے باطل کے سینگ اٹھ رہے ہوں گے، وہاں پہ جا کے سب سے پہلے حملہ کر دیں گے جہاں باطل بیٹھا ہوا ہوگا. کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے فرعون کے پاس گئے؟ کہا تو گمراہ ہے، تو نے قوم پہ ظلم کیا ہے اور ہم قوم کو آزاد کرنے کے لیے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اپنے جوانی کے مرحلے کے اندر داخل ہوتے کہتے ہیں گمراہی کا ایک مرکز ہے یہ بت خانہ، گمراہی کا مرکز ہے، اس کو جا کے توڑ دوں گا. گئے جا کے توڑ دیا. اب یہ تو ہو گیا حجت خدا کا کردار. انسانوں کا کردار کیا ہے؟ شبیہ حجت بننا ہے یا نہیں بننا ہے؟ انصاف سے بتائیے، میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے، بعد میں مذمت کر لیجیے آپ میری. مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر میں حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہوتا اور وہ بت خانے میں جا کر بت توڑ رہے ہوتے اور میں ان کا ماننے والا بھی ہوتا تو وہاں سے ریس ہو جاتا کہ یہ جو حضرت ابراہیم کر رہے ہیں اس کے بعد جو مصیبت آئے گی اسے یہی جھیلیں بھائی، میرے بس کی بات نہیں ہے. اسی خاطر حضرت ابراہیم بھی اکیلے ہی تھے بیچارے. کسی روایت میں نہیں لکھا کہ جب انہوں نے بت توڑا تو کوئی اور بھی ساتھ تھا ان کے. اب ابھی بتائیے اگر آج حجت خدا آئے اور آج کے بت خانے میں جا کر اپنے کلہاڑی کو چلانا شروع کرے تو میں اور آپ کہاں ہوں گے؟ شہر والوں کے ساتھ جو جشن منانے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے ہوں گے کہ ابراہیم بت توڑ رہے ہیں مصیبت آنے والی ہے، کہاں پر ہوں گے؟ یہ حجت الہی کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر کسی کو شبیہ حجت بننا ہے، شبیہ حجت بننا دور کی بات ہے، اس سے آسان کر لیتے ہیں. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے میں حجت خدا کا ساتھ دوں گا اس وقت میں جب اب حجت خدا آئیں گے، تو کبھی اس کی پریکٹس کر کے دیکھ لے، کبھی اپنے دور کے کسی ظالم کو للکارے بھی تو صحیح. اچھا اب ایک اور مشکل ہمارے سامنے آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ قوم بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ گئے انہوں نے فرعون کا دامن پکڑ لیا، گریبان پکڑ لیا، کہا تو نے ظلم کیا ہے. اچھا حضرت موسیٰ نے کسی اور ظالم کو للکارا تھا؟ نہیں، کوئی رپورٹ نہیں ہمارے پاس. کہیں چائنا گئے کسی ظالم کو للکارنے کے لیے؟ نہیں. ہندوستان میں ظالم تھے اس وقت؟ نہیں. دوسرے علاقوں کے اندر کہیں بھی نہیں. آپ کی حجت کے منتظر ہیں. علاقائی حجت کے منتظر ہیں یا عالمی حجت کے منتظر ہیں؟ عالمی حجت کے منتظر ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ظالم نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ اس کا جھنڈا گرا دے گا. کتنے ظالموں کے ساتھ حملے میں آپ حجت کا ساتھ دیں گے؟ ایک آدھ کی بات نہیں ہو رہی ہے, پوری دنیا کے ظالموں کی بات ہو رہی ہے. اس دفعہ کوئی منظر ہے یہ؟ اپنے طور پر سوچیے اس دفعہ ہونے کیا والا ہے, خدا چاہتا کیا ہے اس دفعہ, اور اس دفعہ کو ذرا حقیقت کا لباس بھی دے دیجئے گا, ورنہ ہم اس مرتبہ کو اصلا حقیقت سمجھ نہیں پا رہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہانیوں میں ہونے والا ہے. کہانیوں میں نہیں ہونا ہے, زمین کے اوپر ہونے والا ہے. پچھلے سال ہم نے پوری جد و جہد کی آپ کے ساتھ, آپ میں سے اکثر لوگ یہاں پہ تشریف فرما تھے, کہ ہم یہ ثابت کریں گے یہ دور وہی دور لگ رہا ہے. اور آپ نے خود دیکھا کہ روایات کس طریقے سے اس دور کو ایسے بیان کر رہی ہیں کہ جیسے ہمارے لیے روایت کہی گئی تھی. اگر یہ دور وہ دور ہے جیسا کہ روایات سے لگ رہا ہے, اب جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے؟ اب یہ ہونے والا ہے کہ ایک حجت خدا نے آنا ہے, تنے تنہا کعبے کا پردہ پکڑ کے اللہ کو پکارنا ہے, چند لوگوں نے ان کا ساتھ دینا ہے, اور انہوں نے وہیں پہ کھڑے کھڑے دنیا کے سارے ظالموں کو للکار دینا ہے کہ میں تم سب کو تباہ کر دوں گا. اب کون ساتھ دے گا؟ اچھا, اب میں ایک اور سناریو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک خطرناک بات, کیا کسی نیوٹرل پارٹی کا چانس ہے اس دفعہ؟ ہم لوگ بہت ہوشیار لوگ, بہت ہوشیار قوم ہیں. ہم لوگ کیا قوم ہیں؟ ہم لوگ یہ قوم ہیں, ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے, نہ ہم ظالم ہیں نہ ہم مظلوم ہیں, ہم تھرڈ پارٹی, معاملہ ہی ختم. اب وہ ظالم ظلم کر رہا ہے مظلوم پر, تو آپ یہ کہیں گے نا بھائی ہم تو ظالم بھی نہیں ہیں اور ہم نہ مظلوم ہیں. ہمارا متقی پرہیزگار کون ہے؟ متقی پرہیزگار ہے جو سر جھکا کے گھر سے نکلتا ہے, سر جھکا کے گھر میں واپس آتا ہے. اس کو کسی سے کوئی کام نہیں ہے, تو پھر اس کو حجت خدا سے بھی کوئی کام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کیونکہ حجت خدا کو تو سب سے کام ہے, اس کو بھی کسی سے کوئی کام کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسا متقی اور پرہیزگار ہے حجت خدا کا ماننے والا, جس کی حجت کو تو سب سے کام ہے, اس کو کسی سے کوئی کام نہیں ہے. اس کے محلے کے اندر فحاشی کے اڈے چلتے ہیں, اس کے محلے کے اندر جوئے خانے چل جائیں, اس کے محلے کے اندر شراب خانے چل جائیں, اس کے شہر کے اندر دنیا بھر کے فحاشا دعوت دے دے کر بلایا جائے, اس کو کسی سے کوئی کام نہیں ہے. حجت خدا کا عجیب ماننے والا ہے, جبکہ حجت خدا کو ان سب سے کام ہے, اس کو کسی سے کوئی کام نہیں ہے. کیسا ہے یہ حجت خدا کا ماننے والا؟ کس قسم کا ہے؟ نیوٹرلزم. یہ نیوٹرل ہے, اور یہ انسان نہ صرف یہ کہ نیوٹرل ہے, یہ بہت سویلائزڈ بھی ہے. کیوں سویلائزڈ ہے؟ کہتا ہے ہم سب تحمل کرتے ہیں, ہمارے یہاں سب کی اجازت ہے, ہم سب کے ساتھ ہنسی خوشی ملتے ہیں. اچھا, حجت خدا تو ایک شراب خور کے ساتھ ہنس کے نہیں ملتا, اور تم دنیا کے ہر فاحشہ سے مل جاتے ہو, کیوں ضرورت ہے تمہاری ایسی؟ حجت خدا کہتا ہے شراب نوش کو تم سلام بھی نہیں کرنا, اور تم جا کے ان کی محفلوں میں بیٹھ جاتے ہو. یہ حجت خدا کا ماننے والا ہے؟ کس حجت خدا کا ماننے والا ہے؟ حجت خدا کہتا ہے دنیا کے اندر کوئی ظالم ہوا میں اسے نہیں چھوڑوں گا, میں اسے للکاروں گا. یعنی حجت خدا انتظار نہیں کرے گا کہ جب میں تبلیغ کرنے لگوں گا پھر کچھ لوگ صحیح ہونے لگیں گے, تب یہ ظالم آئے گا اور مجھ سے بات کرے گا, پھر میں اس سے بات کروں گا. حضرت موسیٰ نے یہ کام نہیں کیا. کیا حضرت موسیٰ نے یہ کیا کہ پہلے قوم بنی اسرائیل کے پاس گئے, ان سے کہا دیکھو تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ, جب وہ پرہیزگار ہونے لگے تو فرعون نے دیکھا کہ میرے محلے کے اندر ایک آدمی آیا ہے جو کچھ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے, اس نے دو آدمی بھیجے اور موسیٰ سے کہا کہ ذرا آؤ ہمارے پاس بات کرو. حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں میں تو یہیں رہوں گا, میں تیرے دربار میں نہیں جاؤں گا. پھر اس نے چار آدمی اور بھیجے اور حضرت موسیٰ کو پکڑ کے زبردستی کشا کشا دربار میں لے گئے, اور تب اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم کون ہو اور کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں تھی, ہم تو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, ہمارے دین کے اندر امن و سلامتی ہے. ایسا ہوا؟ یہ تو پھر ہم تھے جو نہیں ہوا ہے, کیونکہ ہم ایسے ہیں. ہم ایسے ہیں کیا؟ ہم ایسے ہیں بھائی, کسی آپ مجھے کسی جگہ تبلیغ کے لیے بھیجیں میں کیا کروں گا؟ میں جاؤں گا ایک مسجد میں بیٹھوں گا, بہت اگر میں نے تیر مار لیا اپنے ڈرائنگ روم سے نکل کے, اگر میں کوئی تبلیغ کر پایا تو میں کسی مسجد میں جا کے بیٹھوں گا, وہاں چار لوگوں کو دعوت دوں گا. جب لوگوں کو دعوت دوں گا تو وہ نماز ماز پڑھنے لگیں گے, نماز ماز پڑھیں گے, میں کہوں گا دیکھو بھائی شراب نہیں پینا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, محرمات الہی کا خیال رکھنا چاہیے. تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ بھائی وہ ہمارے علاقے کا چودھری ہے, وہ بھی شراب پیتا ہے. تو میں کہوں گا بھائی ٹھیک ہے, آپ اپنی زندگی کو دیکھیے, آپ ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نہ کیجیے. پھر میرے ماننے والے تھوڑے سے بڑھ جائیں گے تو ان میں اور بھی تھوڑے چودھری کے نزدیک والے لوگ بن جائیں گے. پھر اس کے بعد وہ چودھری کو خبر دیں گے کہ پتہ نہیں کون سا آدمی آ گیا, کہتا ہے شراب نہیں پینا چاہیے. تو چودھری دیکھے گا معاملہ بہت خراب ہوتا چلا جا رہا ہے, تو مجھے کہیں بلائے گا تو میں کہیں جا کے اس سے کہوں گا چودھری صاحب کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ تو جو کر رہے ہیں کرتے رہیے, میں دین پھیلانے آیا ہوں, مجھے کیا کام آپ کی باتوں سے, ہمارا اور آپ کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے, آپ اپنے رہیے ہم اپنے رہ رہے ہیں. یہ ہے نا ہماری تبلیغ, اس میں کون سی جھلک ہے اللہ کی حجت کی؟ کوئی جھلک ہے اس میں اللہ کی حجت کی؟ دیکھیے دین کے نام پر دھوکہ نہ دو, ہر چیز کے نام پر دھوکہ دے رہے, دین کے نام پر دھوکہ نہیں دینا چاہیے ہمیں. یہ دین ہمارا ہے, حجت خدا کا نہیں. صاحب حجت خدا کا دین کیا ہے؟ حضرت موسیٰ. یا تو کہیے اللہ نے قرآن میں کیوں رکھ دیا؟ گئے سیدھے فرعون سے کہا تو باغی ہے, میں قوم کو آزاد کرنے آیا ہوں. آپ نے تو آتے ہی مصیبت پال لی, امیر المومنین خلیفہ بنے, ظاہری خلافت پر پہنچتے ہی پہلا حکم نامہ جاری کیا, تمام نااہل گورنروں کی برطرفی کا حکم نامہ کا سب برطرف. عبداللہ بن عباس جیسے دوراندیش آئے ان کے پاس اور کہا کہ مولا کچھ دن صبر کر لیں, ابھی تو نئے نئے آئے ہیں آپ, اتنی مصیبتوں سے ان تین کو نپٹا ہے, ابھی تو آپ کی باری مشکل سے آئی ہے, کچھ دن صبر کریں, بعد میں ہم ان کو نپٹیں گے, بعد میں ہم اپنا لشکر بھیجیں گے اس کے پاس, اس کو نمٹ لیں گے. مولا نے کہا میں ایک دن بھی صبر نہیں کروں گا, ایک دن اس ظالم کے ساتھ برداشت نہیں کروں گا, اس کو میں ابھی ختم کر دوں گا. جناب لیٹر بھیج دیا کہ تم برطرف. اس نے کہا میں برطرف نہیں ہوتا. مولا کوئی نہیں, میں جنگ کروں گا تمہارے ساتھ. جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. 8 مہینے جنگ کی صفین چلی. کس بات کے اوپر؟ شام کی حکومت تمہیں نہیں دیں گے. میں نے اس کے ایک بوڑھا, شاید پتا ہے آپ کو, بوڑھا جنگ صفین کے میدان کے دوران آیا مولا علی سے کہنے کے, مولا کیا مجھے علی سے بات کرنی ہے. حضرت علی کہا بولو کیا بولتے ہو؟ کہنے کا ایسا کر لیں کوفہ آپ کے پاس رہے, شام معاویہ کے پاس رہے, اس میں کیا برائی ہے؟ بڑی لوجیکل بات ہے, پیسفل, کیا کہتے ہیں اس کو, پرامن بقائے باہمی. آپ بھی رہیے ہم بھی رہیے, پرامن بقائے باہمی کو ایگزسٹنس, آپ بھی ہم بھی, آپ اپنے محل میں رہیے ہم اپنی مسجد میں رہیں گے, آپ جو محلوں میں کرنا ہے آپ کیجئے, ہم جو مسجدوں میں کرتے ہیں ہم وہ کریں گے. صحیح. مولا نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, یہ آدمی ظالم ہے, یہ ظلم کر رہا ہے, دین خدا کو منحرف کر رہا ہے, میں اسے ایک دن بھی برداشت نہیں کروں گا, میں جہاں تک لڑ سکتا ہوں لڑوں گا. لوگوں نے کہا کوئی ساتھ نہیں دے گا, کوئی بات نہیں, میں اکیلا لڑوں گا, اینڈ کیا ہوگا, میں مارا جاؤں گا, مجھے قبول ہے, زیادہ زیادہ یہی ہوگا مارا جاؤں گا. ایک جملہ ارشاد فرمایا خطبہ شخصیہ کے اندر, فرمایا لولا حضور الحاضر و قیام الحجت بوجود الناصر, اگر نہ ہوتے چند لوگ جو میرے اطراف میں جمع ہو گئے, نہ ہوتا کہ اللہ کی حجت میرے اوپر پوری ہو گئی ہے, نہ ہوتا کہ اللہ نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے. غور فرمائیے گا, خدا نے ما اخذ اللہ علی العلماء, اللہ نے ایک وعدہ صاحبان علم سے لیا ہے. اچھا مصیبت ہمارے یہاں یہ ہے, جب گالیاں پڑھنے کی بات ہو تو علماء وہ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں, اور جب علم کی کسی فضیلت کی بات ہو تو سب کے پاس ہے کیونکہ سب صاحب علم ہیں. بھائی علماء کا مطلب ہے جاننے والے, بے خبر کے مقابلے میں ہوتا ہے عالم. ایک دفعہ ہوتا ہے انسان جاہل یا نادان ہوتا ہے, ایک دفعہ عالم ہوتا ہے. اب آپ کی مرضی, آپ اپنے آپ کو جو ٹائٹل دینا چاہیں آپ خود دے لیجیے, تین میں سے کوئی ایک لے لیجیے گا, یا جاہل ہے یا نادان ہے یا عالم ہے. امیر المومنین نے فرمایا وما اخذ اللہ علی العلماء, اللہ نے علماء سے جو عہد لیا ہے, اللہ یقار علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم, کہ نہ وہ ظالم کے ظلم پر صبر کریں گے نہ مظلوم کے بھوکے پیٹ پر صبر کریں گے. اللہ نے جاننے والوں سے عہد لیا ہے اس بات کا. فرمایا اگر خدا نے یہ عہد نہ لیا ہوتا, القیت حبلها علی غاربها, تو میں اس خلافت کی باگ کو اسی کی گردن پر ڈال دیتا, مجھے خلافت سے کیا کام تھا, میں تو تمہاری خلافت اس لیے لی کہ مجھ سے اللہ نے ایک عہد لیا ہے کہ میں ظالم کے ظلم پر اور مظلوم کے بھوکے پیٹ کے اوپر صبر نہیں کروں گا. ہم سے کوئی عہد نہیں لیا, ہم سے کوئی عہد نہیں. امیر المومنین کے ماننے والے پھسلنے پر یا علی مدد کہنے والے کا مولا عہد لیے ہوئے ہے, اس نے کوئی عہد نہیں لیا, اس نے کوئی, اس کا کوئی وعدہ نہیں. یہ کون سی شبیہ حجت ہے؟ اب آپ کہیں ہم کریں کیا؟ ظلم نظر نہیں آتا دنیا کے اندر؟ ظلم نظر آتا ہے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ اپنی طاقتوں کو دیکھیے, جتنے لوگ آپ یہاں موجود ہیں, اگر صرف اتنے ہی لوگ, صرف اتنے ہی لوگ پوری طاقت کے ساتھ ظلم سے لڑتے ہوتے تو ہم اس شہر کے اندر ظلم کا کہیں بہتر مقابلہ کر رہے ہوتے. کسی بھی صنف کے اندر ظلم, جس کی میں تشریح آپ کی خدمت میں اگلے 8 دنوں میں عرض کروں گا, کیا حجت خدا نے کسی نیوٹرلزم کا چانس چھوڑا ہے؟ مولا میں نیوٹرل ہوں, آپ ظالم سے لڑیے, آپ مظلوم کا ساتھ دیجئے, میں نیوٹرل ہوں, میرا اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی چانس؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ظالم کے دشمن بن جاؤ, مظلوم کے مددگار بن جاؤ, کوئی چانس ہے یہاں پہ نیوٹرل رہنے کا؟ ابھی تو الٹا ہو گیا ہے, لوگ ہم سے آگے کہتے ہیں مجھے فلاں کے ساتھ کبھی کسی میٹنگ میں بیٹھنا پڑتا ہے, میں بیٹھوں یا نہیں بیٹھوں. ارے مولا نے کہا تھا ظالم کے دشمن بن جاؤ, تم مجھ سے مجوز دے رہے ہو کہ میں اس کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھوں یا نہیں بیٹھوں؟ کس نے حق دیا؟ یا تو ظلم بدل گیا ہے یا ہم اندھے ہو گئے, ہمیں ظلم نظر نہیں آ رہا. اب آپ مجھے بتائیے شبیہ حجت پھر ہم کس چیز میں؟ یہ حجت الہی کا کردار ہے. امیر المومنین حجت الہی, حجت الہی کا کردار کیا ہے؟ لڑتا ہے, جھگڑتا ہے, تمام دنیا کے ظالموں کو للکار دیتا ہے, اپنی گردن کٹوا دیتا ہے, 11 نسلیں قربان کروا دیتا ہے ظلم کے خلاف جہاد. یہ حجت خدا ہے. میں نے کتنی نسلیں قربان کی؟ ماننے والا امیر المومنین کا میں نے کیا قربان کیا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اگر یاد حجت بس اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن ہوتی تو کتنا آسان تھا, تو کوئی مشکل ہی نہیں تھا. اگر یاد حجت یہ ہوتی, اگر حجت کا ساتھ دینا یہی ہوتا کہ بھائی ایک دعا پڑھنی ہے, ذکر حجت کر دینا ہے, معاملہ ختم ہو گیا, یہ کتنا آسان تھا. اس کے لیے 1400 سال انتظار کرنا تھا کہ کچھ لوگوں کو عربی میں اتنی سی چھوٹی سی دعا یاد کروانی ہے, جو ہم نے اپنے اسکولوں کے اندر سمجھا ہے کہ ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ دعائے حجت کیسے پڑھی جاتی ہے. اس کے لیے 1400 سال انتظار کیا تھا کہ چند لوگوں کو عربی کی یہ دعا سکھانی ہے کسی طریقے سے. اس کے لیے نہیں انتظار کیا تھا, اس لیے انتظار کیا تھا انسان آزاد بنانے. 1400 سال گزر جائے اس قوم کے اوپر, آزاد انسان بن جائیں جو حجت کا ساتھ دینے بعد میں, اس کے لیے انتظار کیا تھا, اس کے لیے انتظار ہو رہا تھا. کچھ لوگ ایسے آئے حجت کا ساتھ دینے والے, ہر چیز سے منہ موڑ دینے والے, حجت کا حکم اور ٹکرا جاؤ ٹکرا جانے والے, کل جبل راسخ پہاڑ کی طرح سخت ایسی قوم جو ٹکرا جائے حجت کی کہنے پر, اس کے لیے انتظار تھا. اب اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کیجیے گا, میں بھی, اور میں پوچھوں میرے لیے انتظار تھا؟ میں ہوں حجت کا ماننے والا جس کے لیے انتظار تھا. اور پھر اپنے آپ سے کہے گا کس ظالم کو للکارا میں نے؟ مجھ سے اپنے محلے کے اندر ہوتا ہوا ظلم کو نظر آتا نہیں ہے, میری جان نکلتی ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ جائیں ایک اکیلے آدمی کھڑے ہو جائیں, لیکن مجھے بتائیے کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کچھ تو سوچنا ہوگا ہمیں. اگر ہم کچھ نہیں سوچیں گے ظلم بڑھتا چلا جائے گا. یہ حجت خدا کی مدد ہے یا اس سے نظر اندازی ہے؟ نظر انداز کر رہا ہے. دعویٰ ہمارا یہ ہے ہم امریکہ کے اندر موجود ظلم کا خاتمہ کر دیں گے. اب بھائی اپنے پہلے اپنے شہر کے اندر تو ظلم کا خاتمہ کرو اسی طریقے سے. تمہارے محلوں کے اندر ظلم ہو رہا ہے, تم سے اس کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے. کس وجہ سے ہم نہیں کر رہے خاتمہ؟ ہم پرامن شہری ہیں, ہمیں اس سے کیا کام؟ تمہیں نہیں کام تو پھر کس کو کام ہے؟ حجت خدا کے اور نہ سے ڈالیں گے اس کا مطلب ہمارا تو کھاتا خراب ہو گیا, ہمیں کام ہی نہیں ہے اس چیز سے, کام نہیں جس کو حجت سے, حجت کو اس سے کام ہے. اب یہ باتوں کو سوچیے. اور اچھا کربلا کا درس کیا ہے؟ کربلا تو کوئی پیغام ہے نا صاحب. یہ ساری باتیں ہو گئیں 1400 سال کہتے کہتے کہ کربلا میں غم ہوا, یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ کربلا میں غم ہوا اس نے دیا کیا ہے. کربلا ایک تحریک کا نام ہے جس تحریک کے مجاہد ابھی پیدا ہوں گے، ابھی تو صرف واقعے کے ذکر کرنے والے پیدا ہوئے. بھائی کربلا کوئی پیغام بھی تو ہے اس کے پیچھے. اچھا کیا پیغام ہے کربلا کے پیچھے؟ ایک پیغام، ہر شاعر، ہر قصیدہ خان، ہر ذاکر کی زبان کے اوپر رٹا ہوا، ظلم کے خلاف سر نہیں جھکائیں گے. اور تم نے کیا کیا؟ تم نے ہر ظلم کے خلاف سر جھکا لیا. اور کربلا کا پیغام تھا کہ ظلم کے خلاف سر نہیں جھکائیں گے، کبھی ظالم کی بیعت نہیں کریں گے. اور میں ظالم کا نوکر بنا بیٹھا ہوں. پھر کربلا کا پیغام کیا ہوا؟ جب بھی حق کے اوپر آ چاہیے اپنی جان دے دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے. اپنی زندگی میں آج تک دھیلے کا کوئی چیز قربانی دی ہے؟ آ چاہیے تو سب کچھ قربان کر دیں گے. اپنی تو ہر چیز اتنی عزیز ہے کہ 15 منٹ زیادہ نہیں نکال پاتے. کہتے ہیں حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دیں گے. تم تو وقت دینے کو بھی تیار نہیں ہو اللہ کی خاطر، کیا قربان کرو گے بھائی؟ کس چیز کی قربانی دینے جا رہے ہو؟ اور مشکل ساری یہ ہے کہ اب جو حجت خدا نے آنا ہے تو آخری ہے یہ. کاش ہم جیسا آدمی، آپ جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ 3000 سال پہلے ہوتے تو بیچ بیچ کا ایک معاملہ تھا. کس کا معاملہ تھا؟ حضرت موسیٰ کا. نہ بہت پہلے کا تھا، نہ بہت دور کا، ادھر کا، بیچ بیچ کا ایک معاملہ تھا. اس میں حجت اتنی سخت نہیں تھی. فرعون سے ٹکرانا ہے، جنگ بھی نہیں لڑی، کچھ بھی نہیں کیا، پانی اس میں سے گزار دیا اور ادھر پہنچا دیا، کوئی تیر بھی نہیں چلا. بھائی کوئی فرعون سے جنگ ہوئی نہیں ہوئی، کیا ہوا؟ ایک پانی میں سے راستہ کھلا، اس میں سے گزر دیا. اس میں بھی بدبخت اپنی اپنی باتیں کرتے رہے. اس میں بھی حضرت موسیٰ کی زج کر کے رکھ دیا، ناک میں دم کر دیا حضرت موسیٰ کا، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، سارا قرآن کریم نے لکھا ہوا ہے. ہم وہاں کہیں ہوتے تو شاید کوئی بچت کا چانس تھا کہ بھائی پانی میں سے گزرنا ہے نا، تو چلو گزر ہی جائیں گے یار. نہیں بھائی، آخری حجت کا معاملہ ہے. آخری حجت جس کے آبا و اجداد میں امیر المومنین ہیں، اللہ اکبر. یعنی سوچ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شاید ہم لوگ اس کو کہانی سمجھ رہے ہیں جو ہونے والا ہے. اگر سنجیدگی سے لیں کہ کیا ہونے والا ہے تو یقین مانے دماغ پھٹنے لگتا ہے. یہ ہونے والا ہے اور میں کیا کرنے والا ہوں؟ یعنی یہ تو ہو جائے گا، اللہ چاہے گا ہو جائے گا. مشکل ذریعہ مجھے اپنا وجود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میری کہانی کہاں ہے اس میں؟ میں کون ہوں اس کے اندر؟ جب میں سمے تما سولی میں چڑھ رہا جائے، اگر میں ہوتا تو میں کہاں ہوتا؟ سوچنے والی بات. یا تو بھائی کوئی یہ کہہ دے یہ سوچنے والی بات ہی نہیں ہے، اس پہ اتنا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ بات کرنے کی اتنی ضرورت نہیں، موضوع کچھ اور کر لیا جائے. چلو موضوع کچھ اور کر لیا. مجھے تو لگ رہا ہے یہ زندگی کا سب سے اہم معاملہ یہی ہے. اگر ایک حجت خدا نے آنا ہے اور میں اس کا ساتھ اگر نہیں دے پایا، اب بتائیے کیا بچا؟ کچھ ہے؟ کچھ بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. دنیا اور آخرت برباد. اس خاطر لگ رہا ہے معاملہ بڑا خراب ہوا ہوا ہے، اس خاطر لگ رہا ہے بہت سوچنا پڑے گا، اس خاطر لگ رہا ہے تیاری بہت زیادہ کرنی پڑے گی. ہم معاملے کو سیریس نہیں لے رہے اس دفعہ. حقیقت یہ کہ 1150 سال سے سیریس نہیں لیا ہماری قوم نے اس معاملے کو، تو اپنی دنیا کے اندر لگے ہوئے. اب آئیے وقت ہے، تیار کیجیے اپنے آپ کو. ان تمام چیزوں کے اوپر غور فرمائیے بخدا، ان کے لیے کوئی رائے حل سوچیے. کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے ہم نے؟ یہ ہم نے بس دعا کرنی ہے. اگر بس دعا، اتنی سی دعا پڑھنے سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اتنی سی دعا پڑھنے سے معاملہ حل ہوتا ہوتا تو یار یہ اتنے کروڑوں انسانوں کو ایک دعا سکھا دینا کیا مشکل کام تھا؟ وہ سکھا دیتے سب کو. اسی کے لیے تو لوگ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ایک پیپر ہے اس کو ریپرنٹ کرائیے. ویسے ہمارے مرحومین کے ثواب کے لیے تو پیپر پرنٹ کرانے کے ماہر ہیں، پرنٹ کرائیں، سب کو یاد کروا دیں، اس سے معاملہ حل ہونا ہے. یہ حجت الہی کی نصرت ہے. یہ اتنا سخت کام ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ایک قوم آئے گی جو میرے بھائیوں میں سے ہوگی. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم تو اتنی مصیبتوں کے بعد آپ کے اصحاب کہلائے، کوئی قوم آئے گی جو آپ کے بھائیوں میں سے ہوگی تو ہم کیا ہیں؟ کہ تم میرے اصحاب ہو، اس سے زیادہ نہیں ہو، وہ قوم میرے بھائی ہوں گے. کہا انہوں نے کیا کام کیا ہے بھائی، ہم تو اصحاب بنے، اتنی مصیبتوں کے بعد وہ آپ کے بھائی ہو جائیں گے؟ کہا وہ میرے بیٹے کا ساتھ دیں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے. کہاں بات پہنچی ہوئی ہے؟ اس کے لیے اتنی آسانی سے ہو جائے گا ایسا؟ نہیں بھائی، مجھے جو لگتا ہے وہ یہ کہ اگر حجت خدا نے اس کام کو انجام دینا ہے جس کا وعدہ ہوا ہوا ہے اور یقیناً انجام دینا ہے, اور ان کے آبا و اجداد میں امیر المومنین اور سید الشہداء ہیں, اس کا مطلب ہے معاملہ آگے بہت سخت ہوا ہوا ہے, بہت سخت معاملہ ہے. یہ بھی عرض کرتا چلوں بے اعتماد قوی جو بات سمجھ میں آتی ہے, یہ جتنے ظلم کے کریکٹرز ہیں یہ سب امام کے زمانے میں دوبارہ زندہ ہوں گے, نہیں کہ فرعون زندہ ہو کے واپس آ جائے گا, نہیں, ایک آدمی ہوگا جو فرعون کا کردار ادا کر رہا ہوگا اس زمانے کے اندر, کوئی ہوگا جو نمرود کا کردار ادا کر رہا ہوگا, کوئی قارون کا کردار ادا کر رہا ہوگا, اب سوچیے گا کوئی ہوگا جو شمر کا کردار بھی ادا کر رہا ہوگا, کوئی ہوگا جو بدبخت عمر ابن صاحب کا کردار ادا کر رہا ہوگا, اور کتنے ہی لوگ ہوں گے جو اس زمانے کے کوفیوں کا کردار ادا کر رہے ہوں گے, ان میں کچھ ہوں گے جو انصار و آوان حسین کا کردار ادا کر رہے ہوں گے, تب معاملہ آگے بڑھے گا, تب شہادتیں ہونا شروع ہوگی, اور تب ان شہادتوں کے بعد امام علی مقام کی نصرت آگے بڑھنا شروع ہوگی. یہ سب کچھ ہونا ہے, اور جب وہ انسان سوچتا ہے کہ وہ چیپٹر بھی آنا ہے قربانیوں کا, ایثار کا, تب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں خدا نے امام زمانہ کی تمام دعاؤں کے اندر ایک جگہ پہ لکھوایا ہوا ہے کہ خدایا مجھے ان کے ہاتھوں میں شہید ہونے والا قرار دے, کہ میں وہ ہوں جو ان کی نظروں کے سامنے شہید ہو جاؤں, ان کے دفاع کے لیے, ان کے حق کے لیے, جو وہ کہیں ان کے سامنے اپنی جان دے دوں. کہنا کتنا آسان لگا, مولا اس فوج کے سردار ہوں اور کہیں کہ کوئی ہے جو میری راہ میں جان دے, اور خدا مجھے اور آپ کو یہ سعادت دے کہ ہم سامنے آ کر کہیں مولا حکم دے ہم جان دیں گے, نہیں ہے دل میں یہ سعادت, نہیں ہے خواہش کہ خدا کو دل دکھا دے کہ جب ایک دفعہ مولا کا حکم آئے کہ کوئی ہے جو میرے لیے جان دے اور ہم کہیں مولا ہم جان دیں گے. اصحاب حسین نے یہی کام کر کے دکھایا, سید الشہداء کہتے رہے کہاں چلے جاؤ, یہاں سے چلے جاؤ, یہ لوگ مجھے مارنے آئے ہیں تو میں مارنے نہیں آئے. تمام انصار حسین جمع رہے, کہاں مولا کہیں نہیں جائیں گے آپ کا ساتھ دیں گے, ایک دفعہ کی بات نہیں ہزار دفعہ مارے گئے ہزار دفعہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے, خدا نے واجب نہیں رکھا تمہارے اوپر, فرمایا اگر تم جنت کی خاطر کہہ رہے ہو تو میں جنت دوں گا تم سب کو, میں پہنچانے والا ہوں تم سب کو, یہ سب کے سب لوگ عاشق حسین ہیں, خاندان اہل بیت کے عاشق ہیں, خاندان اہل بیت کی چاہت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, ان کو پسند نہیں ہے حسین کے چہرے پہ پریشانیاں ہیں اور ہم اس کا سامنا دیں, پسند نہیں ہے. اس معاملے میں یہ سب ابو الفضل عباس کی شبیہ بن گئے تھے, کیسے تھے مولا ابو الفضل عباس, اپنے بھائی کے چہرے پہ پریشانی نہیں دیکھ سکتے تھے, یہ سب کے سب شبیہ ابو الفضل عباس بن گئے تھے کہ حسین کے چہرے پہ پریشانی نہیں آنا چاہیے. لہٰذا ہمارے پاس روایتوں کے اندر موجود ہے شبیہ عاشور ایک موقع کے اوپر بیوی نے ملاحظہ کیا کہ حبیب ابن مدائن نے اپنے تمام آمان و انصار کو جمع کیا ہوا ہے اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کل عاشور کا دن آئے گا, ایسا نہ ہو کوئی بنی ہاشم میں سے مرے, پہلے ہم اپنی جانے دیں گے پھر ان کی باری آئے گی. ایک اور منظر دیکھا, ابو الفضل عباس بنی ہاشم کے گھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جوانوں سے کہہ رہے ہیں جوانان بنی ہاشم تمہاری ربوں میں اہل بیت کا خون ہے, کل مارکے کا وقت آئے گا کوئی پہلے نہیں جائے گا, پہلے ہم جائیں گے, پہلے ہم اپنی جانے دیں گے. اللہ نے نصرت کا دل لا کے دکھا دیا, ہر کوئی تڑپ رہا ہے پہلے جانے کے لیے, اس عالم میں سید الشہداء کو اجازت دینی ہے, کون جائے گا کون نہیں جائے گا, بس ایک فرد ایسا آیا ہے سید الشہداء نے اس کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا, اتنا روئے کہ گچ گا گئے, یہ کون سا مجاہد ہے, باقی مجاہدوں کو اجازت دیتے تھے, اس کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا, یہ حسن کا یتیم ہے, یہ اس کا یتیم ہے جس کے لاشے میں تیر بھرتے ہیں, یہ اس کا یتیم ہے جس کے جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں, آج یہ یتیم کھڑا ہے, اے چچا مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے. ارے حسین کس طرح اجازت دے دے, اس یتیم کو جانے کے لیے اپنے ہاتھ سے تیار کر دیا, قاسم کو روانہ کر دیا, بس ایک وقت آیا ایک ندا آئی, اے چچا میری مدد کو آئیے, حسین لمکے
کر کے گھوڑے چل گئے. آواز آتی رہی چچا مدد کو آئیے, لیکن وہ تیزا پہنچ سکے. جب پہنچے تو ایک جملہ کہا, میرے بھتیجے کتنا سخت ہے, تو پکارتا رہا میں پہنچ نہ سکا, جب میں پہنچا تو مدد کے قابل نہ رہا.
پروردگار تجھے واسطہ محمد وحد محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حکم تک پہنچنے کا وسیلہ عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے پاک پروردگار, ہماری زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے آوان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو جن مشکلات کے مقابلے میں, پاک پروردگار ان مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت دنیا میں جمع ہو رہے ہیں, لشکر کفر جمع ہو رہا ہے پروردگار, یہ لشکر کفر امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں جمع ہوا ہے. خدا بندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس لشکر کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تیرے چاہنے والوں کا لشکر ایران اور حزب اللہ کی صورت میں جمع ہوا ہے, عراق کے مجاہدوں کی صورت میں جمع ہوا ہے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار کتنے ہی دل دھڑک رہے ہیں پاک پروردگار, تیری حجت کے انتظار میں ہے میرے مالک. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ تیرے مخلصوں کا ہے پاک پروردگار, تجھے واسطہ تیرے عبادت گزاروں کا, اس حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں ان کے آبان و انصار میں قرار فرما. ماتم حسین.